Episode 55.
تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے کہ سب کیوں خاموش رہے، ان کی خاموشی نے تاریخ کی تائید کر دی کہ میز کے تین ہی پائے تھے۔ پروفیسر ڈوزی نے لکھا ہے کہ سب کی خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میز کے متعلق کچھ مافوق العقل اور ڈراؤنی سی پراسرار باتیں رائبوں سے سنی گئی تھیں۔ وہ سمجھے ہوں گے کہ چوتھا پایا خود ہی غائب ہو گیا ہے۔ بہرحال کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، میں اس کے ساتھ اس کا چوتھا پایا لگاؤں گا، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ اس کے لیے ہیرے اور پتھر جو باقی پایوں میں جڑے ہوئے ہیں نہیں مل سکیں گے، چوتھا پایا سونے کا بنواؤں گا اور میں یہ میز امیر المومنین کو پیش کروں گا۔ شہر کے کسی تجربہ کار سنار کو بلاؤ اور اسے کہو کہ دوسرے پایوں کی شکل کا چوتھا پایا سونے کا تیار کر دے، جو اس کے ساتھ لگ بھی سکے اور اتارا بھی جا سکے۔ ایک واقعہ نگار ڈان پاسکل اس دور کی دستاویزات کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مال غنیمت میں آئے ہوئے سونے کی کمی نہیں تھی، وہاں سونا ہی سونا تھا۔ مقامی سنار بھی موجود تھے، سب سے زیادہ کاریگر سنار کو بلا کر میز کے دوسرے پائے دکھائے گئے۔ چند دنوں میں چوتھا پایا تیار ہو کر میز کے ساتھ لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجاہدین کا لشکر اراغون کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ اس لشکر کے دو قائد تھے، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد۔ موسیٰ عمر کے آخری حصے میں اور طارق جوانی کے آخری حصے میں تھا، لیکن جذبے، ولولے اور عزم کی دیوانگی کے لحاظ سے دونوں جوان لگتے تھے۔ وہ لشکر کے ساتھ جس راستے پر چلے جا رہے تھے وہ کوئی سہل راستہ نہیں تھا، بلکہ وہ راستہ تھا ہی نہیں، بڑی ہی دشوار گزار اور وسیع و عریض وادی تھی۔ یہ اراغون کا صوبہ تھا جس کا مرکزی شہر سارگاسا تھا۔ یہ شہر موسیٰ اور تاریخ کی منزل تھی، مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے غیر معمولی ہمت اور استقلال کی ضرورت تھی۔ اس شہر کو جانے والا باقاعدہ راستہ بہت لمبا تھا، یہ کم و بیش ایک مہینے کی مسافت تھی۔ موسیٰ اپنے لشکر کو وادی میں سے گزار کر لے جا رہا تھا۔ یہ علاقہ وادی الحجارہ جیسا ہی دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ اس میں میدانی علاقے بھی تھے لیکن جنگل اور اونچی نیچی ٹیکریاں زیادہ تھیں، کھڈ اور نالے بے شمار اور ندیاں بھی بہت تھیں، بعض ندیاں زیادہ گہری تھیں۔ لشکر کی رسد اور دیگر سامان بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں کی بجائے کچروں پر جا رہا تھا، کیونکہ اس علاقے سے گاڑیوں کا گزارنا ناممکن تھا۔ مشترکہ طور پر سارے لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے بڑے برتن ساتھ نہیں لیے گئے تھے، ہر سوار کو تانبے کا ایک برتن دیا گیا تھا جس میں کھانا پکانا تھا اور اسی میں پانی پینا تھا۔ ہر سوار کے پاس پانی کی ایک چھاگل تھی اور خشک راشن سے بھرا ہوا ایک ایک تھیلا تھا۔ پیادے اتنا سامان نہیں اٹھا سکتے تھے، ہر پیادے کے پاس اپنے ہتھیار کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سواروں کو کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے کھانے اور پانی میں سے پیادوں کو حصہ دیں۔ اس لشکر کو بھی ویسی ہی دشواریاں پیش آئیں جو تاریخ کے لشکر کو الحجارہ کی وادی میں پیش آئی تھی۔ گہری ندیاں پار کرتے تین چار مجاہدین ڈوب کر لاپتا ہو گئے، جنگل میں پڑاؤ کیے گئے۔ وہاں چند ایک مجاہدین کو سانپوں نے ڈس کر مار دیا، بعض مجاہدین کمر تک دلدل میں دھس گئے اور ان کی طرف رسے پھینک کر انہیں نکالا گیا۔ سب سے زیادہ صبر آزما اور جان لیوا دشواری طوفان باد و بارہ نے پیدا کی، جو ایک پوری رات اور پورا ایک دن جاری رہا۔ درخت جڑوں سے اکھڑ رہے تھے، بڑے موٹے ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، چار پانچ گھوڑے ایک درخت کے تلے کھڑے تھے، ان پر آسمانی بجلی گری اور یہ گھوڑے مر گئے۔ آسمانی بجلی سارے لشکر کے لیے پورا دن اور پوری رات مسلسل قطرہ بنی رہی، بار بار ایسی کڑک ہوتی تھی جیسے بم پھٹ رہے ہوں۔ لشکر کے پاس خیمے نہیں تھے، مجاہدین بجلی سے ڈرتے درختوں کے نیچے نہیں جا رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ بجلی درختوں پر گرا کرتی ہے۔ وہ ٹیکریوں اور ٹیلوں کی اوٹ میں ہو گئے تھے، لیکن باد و باراں کے اس طوفان کے قہر اور عطاب سے محفوظ رہنا ناممکن تھا۔ خچر اور گھوڑے ٹھٹر رہے تھے، انسانوں کی حالت تصور میں لائی جا سکتی ہے۔ ندی نالوں میں سیلاب آ گیا، ٹیکریوں اور چٹانوں کے درمیان بھی بارش کے پانی نے سیلابی کیفیت اختیار کر لی۔ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور دوسرے تمام سالاروں کی بھی یہی حالت تھی، لیکن وہ ادھر ادھر پناہ تلاش نہیں کر رہے تھے بلکہ گھوڑوں پر سوار ہو کر الگ الگ ہو گئے تھے اور بکھرے ہوئے لشکر میں گھوم پھر رہے تھے۔ وہ ٹولیوں میں بٹے ہوئے مجاہدین کے پاس جا کر رکتے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے، اس سے مجاہدین کے ٹھٹرے ہوئے جسموں میں توانائی اور تپش پیدا ہوئی جا رہی تھی۔ سمندر تمہیں نہیں روک سکا، موسیٰ بن نصیر باد و باران کے قہر بھرے شور میں جگہ جگہ رک کر اور چلا چلا کر کہتا پھر رہا تھا، اندلس کے دریا اور پہاڑ تمہیں نہیں روک سکے، اندلس کی فوجوں کی دیواریں تمہیں نہیں روک سکی، تم نے یہاں کی چٹانوں جیسے قلعے توڑے ہیں، یہ طوفان بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہر سالار مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، موسیٰ ہر کسی سے یہ ضرور کہتا تھا کہ مجھے دیکھو، میری عمر دیکھو، اس عمر میں جسم بڑھاپے سے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں، لیکن میں اس یک طوفان میں بھی اپنے جسم کو نہیں کانپنے دے رہا۔ یہ تو کہنے کی باتیں تھیں، ہر کوئی چٹر رہا تھا، البتہ کسی نے ہمت و استقلال کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے تو جیسے اپنی روحانی قوت بیدار کر لی تھی۔ طوفان باد و باراں بھی گزر گیا اور طوفانی رات بھی گزر گئی۔ صبح لشکر کی حالت اس بحری جہاز جیسی تھی جو طوفان میں سمندری چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا ہو اور ٹکڑے سمندر میں بکھر گئے ہوں۔ مجاہدین کوچ کے قابل نہیں رہے تھے، کئی مجاہدین بیمار ہو گئے، لشکر کو صرف ایک دن اور رات آرام دیا گیا، اگلے دن لشکر کوچ کر گیا، ان پیادہ مجاہدین کو جو بیمار ہو گئے تھے گھوڑوں پر سوار کر دیا گیا۔ کوچ فجر کی نماز کے بعد شروع ہوا تھا، نماز اس حالت میں پڑی گئی تھی کہ زمین گیلی تھی اور درختوں کے پتوں سے شبنم ٹپک رہی تھی۔ نماز کے بعد موسیٰ بن نصیر نے لشکر سے مختصر سا خطاب کیا جو تاریخ اسلام کا حصہ بن گیا، اللہ طوفان سے انہیں ثابت و سالم نکالتا ہے جن پر مہربان اور راضی ہوتا ہے، طوفان نوح سے اللہ نے صرف انہیں نکالا تھا جو نوح کے پیروکار تھے اور جو اپنے اعمال سے اللہ کی خوشنودی چاہنے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ انعام دیتا ہے انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تم کفر کی اس زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہو، بے شک اس زمین کو تمہارے قدموں نے اور تمہارے سجدوں نے اور شہید ہونے والوں کے لہو نے پاک کر دیا ہے، یہاں کی فضاؤں کو تمہاری اذانوں نے معطر کر دیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایمان والے اور ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو 10 100 پر اور 101,000 پر غالب آئیں گے، اور یاد رکھو نہ تم بربر ہو نہ عرب ہو، تم مسلمان ہو، تم میں نہ کوئی کمتر ہے نہ برتر ہے، برتر وہی ہے جس میں اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کا جذبہ ہے، میرے رفیقو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لشکر نئے جوش اور نئے ولولوں سے منزلیں طے کرتا اراغون کے مرکزی شہر سارگاسا پہنچ گیا۔ ارد گرد کا علاقہ بہت ہی خوبصورت تھا، دفاع کے لحاظ سے شہر بہت مضبوط تھا۔ موسیٰ نے شہر کو محاصرے میں لینے سے پہلے ایک سالار کو ایک کہہ کر آگے بھیجا کہ قلعے والوں سے کہے کہ قورزی کے بغیر دروازے کھول دیے جائیں، اگر مقابلہ کیا گیا اور ہم نے قلعہ سر کر لیا تو کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، خود دروازے کھول دو گے تو ہر رعایت اور نرمی کے حقدار قرار پاؤ گے۔ سالار نے آگے جا کر اعلان کیا، اگر یہیں سے واپس چلے جاؤ گے تو ہم تمہارا تعاقب نہیں کریں گے۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے جواب آیا، اس قلعے کو سر کرنے کا خواب اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہم قورزی نہیں کرنا چاہتے، سالار نے کہا، ہم قورزی کرنا چاہتے ہیں۔ اوپر سے جواب آیا، وہ ریڈرک مر گیا ہے جسے تم نے شکست دے لی تھی، یہاں کوئی ریڈرک نہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیوار پر کھڑے تمام آدمیوں نے بڑا بلند قہقہہ لگایا، واپس آ جاؤ۔ موسیٰ بن نصیر نے گرجدار آواز میں اپنے سالار کو واپس آنے کا حکم دیا، شہر کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ شہر کی فوج نے باہر آ کر دلیرانہ حملے کیے اور اندلسی بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن مسلمانوں کو پیچھے نہ ہٹا سکے۔ شہر کی فوج کے ایک دو دستے باہر آتے، لڑتے اور دروازوں میں داخل ہو جاتے تھے۔ تمام تر اندلس میں اندلسیوں کے لڑنے کا یہی طریقہ تھا، سارگاسا کی فوج نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جس سے مسلمانوں کا خاصا جانی نقصان ہوا۔ آخر یہی طریقہ دفاع سارگاسا کی فوج کو لے ڈوبا، لیکن چند ایک مجاہدین کو اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ تاریخوں میں ان کی تعداد 50 اور 60 کے درمیان لکھی گئی ہے، ایک پرتگالی تاریخ نویس نے ان کی تعداد 100 سے کچھ زیادہ لکھی ہے، ان کی تعداد 50 تھی یا 100 تھی۔ انہوں نے جانبازی کا یہ مظاہرہ کیا کہ محاصرے کے 8ویں یا 9ویں روز جب شہر کے 2 دروازے کھلے اور اندر سے گھڑ سوار نکلنے لگے تو مسلمان تیر اندازوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس وقت تک کم و بیش 400 گھڑ سوار ایک دروازے سے باہر آ چکے تھے اور دوسرے دروازے میں سے 300 کے لگ بھگ پیادے نکل آئے تھے۔ ابھی ان کے پیچھے اور سوار اور پیادے آ رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ تیر اندازوں کو آگے کیا گیا۔ تیروں کی بوچھاڑوں نے سواروں اور پیادوں کو گرایا بھی اور بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا۔ واپس دروازوں کے اندر جانے والے دروازوں میں پھنس گئے، انہوں نے اندر جا کر دروازے بند کر لینے تھے۔ اس موقع پر 50 یا 100 جانباز مجاہدین نے حیران کن کارنامہ کر دکھایا۔ وہ ان سواروں اور پیادوں میں گھس گئے اور ان کے ساتھ ہی اندر چلے گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے 2 دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ دروازوں کے اندر جانبازوں نے مارکہ لڑا اور دروازے بند نہ ہونے دیے۔ وہ تمام کے تمام شہید ہو گئے اور مسلمانوں کا لشکر ان دروازوں پر حلہ بول کر اندر چلا گیا۔ شہر کی فوج نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا، لیکن مسلمان جس قہر اور غضب سے اندر گئے تھے، ان کے سامنے شہر کی فوج ٹھہر نہ سکی۔ بہت خونریزی ہوئی اور شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے شہر کی بچی ہوئی فوج کو اس کے افسروں سمیت قید کر کے اسے تمام حقوق اور مراد سے محروم کر دیا۔ شہریوں پر تاوان اور جزیہ عائد کیا گیا۔ موسیٰ نے نہایت تیزی سے شہر کی انتظامیہ کے لیے حاکم اور عمال مقرر کیے جو سب کے سب مسلمان تھے۔ کسی یہودی اور عیسائی کو حکومت میں شامل نہ کیا گیا۔ شہر کا سب سے بڑا حاکم جو پورے صوبے کا حاکم تھا، حسین بن عبداللہ کو مقرر کیا گیا۔ اس کی حیثیت گورنر جیسی تھی۔ حسین بن عبداللہ کا نام اس وجہ سے آج تک تاریخ میں زندہ ہے کہ اس نے سارگاسا میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی جارحانہ قیادت، صلاحیتوں اور جذبے کو دیکھتے ہوئے اسے سپہ سالار اعلی مقرر کر دیا اور سارگاسا سے آگے بڑھے۔ قتلونا اور ولنیشیا 2 بڑے شہر فتح کیے۔ 2 صوبے گلیشیا اور الیتریاس رہ گئے تھے۔ جاسوسوں نے بتایا کہ ان دونوں صوبوں کے عیسائی گورنر خود مختار بن بیٹھے ہیں اور وہاں عملاً حکومت پادریوں کی ہے، جنہوں نے لوگوں پر مذہبی جنون طاری کر رکھا ہے۔ یہ علاقے کوچ اور پیش قدمی کے لیے وادی الحجارہ اور وادی اراغون جیسے دشوار گزار تھے۔ دریا بھی، چھوٹی بڑی ندیاں اور نالے بھی تھے، گھنے جنگلات بھی تھے، کٹے پھٹے بنجر میدان اور سنگلاخ وادیاں بھی تھیں۔ موسم کا کچھ اعتبار نہیں تھا، کہیں تیز و تند آندھی مجاہدین کو آگے بڑھنے سے روکتی تھی اور کبھی طوفان باد و باراں ان کے قدم اکھاڑنے اور حوصلے توڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ بپھری ہوئی سیلابی ندیوں نے، نالوں نے اور دلدل نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو پسپائی میں بدلنے کو بہت جوش مارا، لیکن اللہ اکبر کے نعرے رات کی چمک کر کڑک کا منہ چڑاتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ وہ دشت و جبل کا سینہ چاک کرتے گئے، جہاں گئے وہاں غازیوں اور شہیدوں کے خون سے زمین لالہ زار ہوئی، اسلام کے پرچم اڑتے لہراتے رہے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی قیادت میں مجاہدین کے لشکر کی یہ پیش قدمیاں ہی ایسی حیران کن ہے کہ یورپ کے متعصب تاریخ نویسوں نے بھی حیرت کے اظہار کے ساتھ مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مشہور و معروف اور ساری دنیا میں مستند مانے جانے والا مورخ گبن لکھتا ہے کہ یہ قوم اپنی قسم کے جذبے کے جنون میں مبتلا تھی کہ انہیں نہ آفات فلکی روک سکے، نہ ان کے آگے طاقتور فوج ہی ٹھہر سکی، اور وہ فرانس کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ مجاہدین نے گلیشیا اور الیتریاس کے صوبے بھی فتح کر لیے۔ ان فتوحات کی تفصیلات ویسی ہی ہیں جیسے پہلی ہر فتح کی بیان ہو چکی ہے۔ عزیز بیٹے، موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد سے کہا، کیا اندلس کا کوئی اور شہر، کوئی اور قلعہ رہ گیا ہے جو ہم نے فتح نہ کیا ہو؟ نہیں امیر محترم، طارق نے کہا، اندلس کا کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا قلعہ نہیں رہ گیا جس پر سلطنت اسلامیہ کا پرچم نہ لہرا رہا ہو۔ اور خدا کی قسم ابن زیاد، موسیٰ نے کہا، تم میری تائید کرو گے کہ ہمیں فرانس کی سرحد میں داخل ہونا چاہیے؟ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی قابل احترام امیر، طارق نے کہا، ہمیں فرانس کی اگلی سرحد تک پہنچنا چاہیے۔ نواب ذوالقدر جنگ اپنی کتاب خلافت اندلس میں مختلف مورخوں کے حوالوں سے لکھتے ہیں، موسیٰ بن نصیر نے فرانس کی سرحد کے قریب کچھ دن قیام کیا تاکہ لشکر ذرا سستا لے اور زخمی لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ اس دوران موسیٰ اور طارق نے پورے یورپ کو فتح کرنے کا پلان تیار کیا اور ایک صبح فرانس کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ خلافت اندلس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے فرانس کے دو بڑے شہروں بارسلونا اور ناربون بغیر مزاحمت کے فتح کر لیے۔ ناربون کے متعلق لکھا ہے کہ تلے تلا سے 1050 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ دونوں شہر آج بھی موجود ہیں۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ فرانسیسی فوج نے مسلمانوں کا بڑا ہی سخت مقابلہ کیا تھا، اور یہ بھی کہ لڑنے کے جذبے اور صلاحیت کے لحاظ سے فرانس کی فوج اندلس کی فوج سے بدرجہ بہتر تھی۔ اس سے آگے فرانس کا بہت ہی دشوار گزار سلسلہ کوہ پائرنیز تھا، جسے مسلمانوں نے جبل البرتات کا نام دیا تھا۔ پیشکش رہبر ٹیم۔